بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک میں اپنے لیے بھی دعا کیجئے، اپنی ذریت کے لیے بھی. قرآن نے اس کی تعلیم دی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قرآن میں منقول ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب کے اصول اور فروع سب کے لیے اس میں دعا ہے. نسلوں کے لیے جو ذریت قیامت تک کے لیے آئے گی، ان سب کے لیے دعا کرنا قرآن نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ عز و جل ہمیں مبارک ایام میں مانگنے کی توفیق دے، قبول فرمائے، بالخصوص ہمیں عفو و مغفرت سے ڈھانپ لے، ہمارے گناہ بخش دے، برائیوں سے ہمیں باز رہنے کی قوت اور طاقت بخشے. جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی سوانح عمری بیان فرماتے ہوئے کیسے میں نے اخذ حدیث کی پہلی دہلیز اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، اس کو جب بیان فرماتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما کتبت الحدیث اخترفت الى ابی یوسف القاضی، کہ میں نے جب حدیث حاصل کرنے شروع کی تو سب سے پہلے میں نے جن سے اخذ حدیث اور ان سے حدیث سن کر کے حدیث لکھنا شروع کیا وہ حضرت امام ابو یوسف ہیں. فکتبت عنہ ثم اختلفت بعد الى الناس، کہ پہلے میں ان سے ہی لکھتا رہا، اس کے بعد پھر اور دوسرے لوگوں کے پاس میں نے جانا شروع کیا. اور ماشاءاللہ تھے ہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس درجے کے کہ بڑے بڑے ائمہ آپ کے شاگردوں میں ہوئے، جنہوں نے آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا تو ان کو اللہ عز و جل نے کتنی بلندیوں پر پہنچایا. ایک احمد بن ابی عمران مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام زہر اور امام ابو یوسف دونوں حجاج بن ارطاد کے پاس تشریف لے گئے، کسی مسئلے پر گفتگو شروع ہوئی تو امام زہر کے متعلق حجاج ابن ارطاد کہنے لگا کہ اما اللسان فعربی، کہ بڑی فصیح عربی بولتے ہیں امام زہر، لیکن شکل عربیوں جیسی نہیں ہے. وہاں مسورہ فدل علی غیر ذلک، فقال له زفر اما انا فيقبلني قومي، کہ میری قوم تو مجھے عربی سمجھتی ہے جن سے ہوں، اور وہ تھے بنو تمیم کے کشاخ عنبری کہلاتے تھے. اسی لیے حجاج بن ارطاط ان کے نسب کے بارے میں طعن کرتا تھا. تو چونکہ جس طرح میں نے حضرت شیخ یونس صاحب کے متعلق عرض کیا تھا کہ مولانا عبدالحفیظ ان سے حجت کیا کرتے تھے، بحث میں غصہ دلا دیتے، اب حضرت شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ وعلی اللہ مراتبہ وجزاہم اللہ عنا خیر الجزاء، تو وہ اس وقت جب انہیں غصہ آتا تو اب تک کیا بحث ہو رہی تھی سب بھول جاتے، تو وہاں سے اٹھ کر پھر شیخ عبدالحفیظ فرماتے کہ غصہ دلا دو، پھر شیخ کوئی کچھ یاد نہیں رہتا. تو اسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوا، امام زفر کے نسب پر طعن کیا حجاج بن ارطاط نے تو فشتد ذلک علی واسکتہ، تو غصے میں امام زفر رحمۃ اللہ علیہ کا حال اس سے الٹا ہوا کہ انہوں نے غصے میں اس قدر دلائل پیش کیے کہ حجاج بن ارطاط کو چپ کر دیا. اب وہ دوسرے ان کے ساتھی کو آزمانے لگے. ثم ناظرہ ابو یوسف, تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پیش ہوئے تو انہوں نے حجاج بن ارطاط کو مات کر دیا. اور نتیجے اور حکم کا فیصلہ سنیے. خود ہی حکم ہے حجاج بن ارطاط, وہ کیا کہتے ہیں اپنے متعلق کہ فلما قاما, جب یہ دونوں مجلس سے اٹھ کر امام ابو یوسف اور امام زفر جانے لگے تو اپنے دربان سے حجاج بن ارطاط کہتے ہیں لا يدخل هذان علی بعد, کہ آج کے بعد کبھی ان کو میرے پاس نہ آنے دینا. ارے بھائی, یہ تو جیت اور ہار تو ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے 40 شاگردوں کے ساتھ مباحثہ اور مناظرہ روز فرماتے تھے, اور آپ کو یہ دونوں کیوں باری پڑ گئے کہ دروازہ ہی بند کر دیا. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو اسی طرح رنگ دیا تھا جیسے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں رمی جمار کا مسئلہ شروع فرماتے ہیں کہ ابلیس آیا ہوگا تو اس خبیث کو مکہ مارا ہوگا ہماری ماں کی طرح سے, اور حضرت شیخ قدس روح کی طرح سے مارو اس کو. تو اسی طرح اس وقت رمی جمار کا مسئلہ اسی لیے چھیڑا تاکہ ابلیس دور سے مسئلہ سن کر ہی بھاگ جائے. کیا ٹھکانہ تھا ان حضرات کے علم کا, ان کی ذکاوت اور فراست کا. تو امام زفر رحمۃ اللہ علیہ بھی مہر کا مسئلہ سکرات کی حالت میں بیان فرما رہے ہیں. وہ یقول فی حال اللہ مہر و فی حال اللہ ثلث مہر, کہ ایک صورت میں اس کو پورا مہر ملے گا اور دوسری صورت میں مہر کے دو تہائی وہ اس کا حصہ ہوگا. ان دونوں اساتذہ کے درمیان ایک شاگرد ان کے فیصلہ کرتے ہیں کہ امام زفر کیسے استاذ تھے اور امام ابو یوسف کیسے استاذ تھے. حسن بن زیاد فرماتے تھے کہ میں دونوں کے پاس پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا, فقہ موضوع تھا, لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت کشادہ دلی سے ہمیں پڑھاتے تھے, تھکتے نہیں تھے ہم لوگوں سے. کیونکہ میں امام زفر کے پاس پہلے جاتا, مسئلے کے متعلق ان سے سوال کرتا, وہ اس کی تفسیر فرماتے, میں اس کو سمجھ نہیں پاتا تھا. جب وہ پوچھتے کہ سمجھ میں آ گیا تو میں عرض کرتا کہ نہیں حضرت, سمجھ میں نہیں آیا. فإذا أعيته, تو میں ان کو بیچاروں کو تھکا دیتا تھا کیونکہ میرا ذہن اتنا تیز نہیں تھا. تو پھر وہ غصے میں فرما کے بھائی حق تیرا ناس ہو, مالک صنع, کہ اس موضوع سے تمہارا کیا کام. اور پھر آگے اس سے بھی آگے کا جملہ فرماتے, ماں سے تفلح ابدن, جیسے مزنی شافعی کا قصہ ہے. پھر جب یہ جملہ فرماتے تو میں بددل ہو کر ان کے پاس سے اٹھ کر نکل جاتا اور حضرت امام ابو یوسف کی خدمت میں حاضر ہوتا، وہ مسئلے کی تفسیر بیان فرماتے، صورت بیان فرماتے. جب وہ پوچھتے کہ سمجھ میں آ گیا، میں عرض کرتا کہ نہیں حضرت ابھی نہیں آیا، تو فرمایا کوئی نہیں آرام سے تھوڑا سانس لے لیجئے، آرام کر لیجئے. جب میں دیکھتے کہ کسی طرح میں سمجھنے کے قریب بھی نہیں ہو رہا ہوں، تو پھر فرماتے کہ تھوڑا بہت تو آ جاتا ہے، تو پھر وہ کسی دن انشاءاللہ پورا بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس پھر صبر کرتے رہو. فَإِنِّي أَرْجُو أَن تَبْلُغْ مَا تُرِيدُ، کہ مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ جس کی آپ تمنا اور امید کیے ہوئے ہو اس سے تم حاصل کر کے چھوڑو گے. تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر افسوس سے زیادہ ان کے اس صبر پر تعجب ہوتا تھا کہ میرے استاد کتنے حلیم، کتنی ان میں برداشت اور کس قدر شاگرد پر محنت کرنے والے کے تھکتے ہی نہیں. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز ان میں کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی. یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ان کے متعلق فرماتے ہیں، ابو نعیم فضل بن دکین، جن کی سیاہ ستہ میں روایات آتی ہیں، وہ فرماتے تھے کہ مجھ سے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آخری الی حدیثک حتی اغربلہ لک، کہ دیکھیے تمہارے پاس جو جو احادیث دیگر محدثین سے ہیں وہ میرے سامنے پیش کرو، میں چھلنی میں چھان کر تمہیں دیتا ہوں. کہ وہ ابو نعیم حدیث سنا رہے ہیں اور وہ روات پر کلام فرماتے جا رہے ہیں کہ فلاں راوی ثقہ ہے، فلاں ضعیف ہے، اور یہ روایت تم نے جو پیش کی تو اس میں فلاں راوی متہم ہے. تو اس طرح کر کے بالکل چھلنی میں چھانٹ کر ہمیں احادیث صحیحہ کو الگ کر کے پیش کر دیتے. ان دونوں حضرت امام ابو یوسف اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ میں فرق یہ تھا جو حضرت امام محمد نے بیان فرمایا، کہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے، امام ظفر اور امام ابو یوسف میں. تو مناظرے میں حضرت امام ابو یوسف کے پاس احادیث کا اور روایات کا اس قدر ذخیرہ تھا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں ملا تھا، تو اس کا انبار لگا دیتے اور غالب آ جاتے. لیکن کسی مسئلے میں قیاس اور اجتہاد اور استنباط کی ضرورت پیش آتی، جس میں عقل اور قیاس لڑانا ہوتا، فَإِذَا صَارَ إِلَى الْمُقَايَسَ قَهَرَهُ ظُفَر، تو اس میں امام ظفر غالب آ جاتے. جیسے عبداللہ ابن داؤد کا بیان ہے کہ میں نے امام زفر سے ایک سوال کیا, کیونکہ یہ کوئی روٹی کسی پڑوسی سے یا ایسی یا کسی اور سے قرض کیا مانگے گا, کیونکہ حضرت شیخ قدسی روح فرماتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں یہ باغ اس کے موسم کے اس موسم کے پھل کسی کو بیچے جانے لگے کہ یہ اس سال ہمارے آم کے باغ کے پھل آپ کے ہیں اور اتنی رقم پر ہم آپ کو دیتے ہیں, تو یہ اسی شبہ کی اسی چیز کے شبہ کی وجہ سے ہمارے اکابر نبر اللہ مراقدہم کی حالات میں لکھا ہے ارواح ثلاثہ میں کہ دہلی میں کسی دکان سے کسی سالن بیچنے والے کے یہاں سے کسی ریسٹورنٹ سے وہ کھاتے نہیں تھے, کیوں کہ وہ اس میں کھٹائی ڈالنے کے لیے کچے آم جو استعمال کیے جاتے تھے وہ اسی طرح کے باغ سے اسی طرح کے باغ کے وہ پھل ہوتے تھے, تو اس شبے کی وجہ سے وہ سالن ہی نوش نہیں فرماتے تھے. تو اب یہاں مسئلہ پوچھا جا رہا ہے روٹی کا کہ کسی نے روٹی کسی سے قرض لی, تو اب جو اسے واپس کرنی ہے تو کس طرح واپس کرے, کیونکہ روٹی کوئی کسی طرح بھی بنائے گا تو 100 روٹیاں مائی بناتی ہے تو وہ سب اس کا وزن کیا جائے تو الگ الگ ہوں گی, ایک چٹکی کا تو کسی میں فرق ضرور ہوگا, اور یہ قرض میں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے, وہ ربا بن جاتا ہے. تو کتنا پیارا جواب دیا امام زفر رحمۃ اللہ علیہ نے, چونکہ یہ کہیں اقوال صحابہ میں ان کو ملا نہیں ہوگا, کہیں حدیث میں صریح قصہ اس کا ملا نہیں ہوگا, اس لیے انہوں نے قیاس سے جواب دیا, اور کتنا پیارا جواب دیا کہ وزن کر کے یہ قرض ادا کیا جائے, کہ جو روٹی قرض لی جائے تو اس کا وزن نوٹ کر لیا جائے, جب واپس کی جائے تو اتنے ہی وزن کی روٹی قرض میں واپس دی جائے. ہمارے حضرات ائمہ نے کیسے زمانے میں کیسے مظالم اور کیسے ظالم و جابر حکام کے زمانے میں اپنی دینی خدمات کو کتنا پروان چڑھایا, کیسے کیسے رجال کار اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں عبدالعزیز ابن ابی حازم, یہ ابن ابی حازم وہ ہیں جن کے متعلق ابن حارث فرماتے ہیں کان امام الناس فی العلم بعد مالک, ان کے مسند علم کے جانشین ابن ابی حازم, جن کے متعلق خود امام مالک فرمایا کرتے تھے قوم فیہم ابن ابی حازم لا یصیبہم العذاب, اپنے اس شاگرد اور تلمیذ پر کس قدر اعتماد, اور کیا ہوں گے کہ جن کے متعلق امام مالک فرماتے ہیں کہ جس قوم میں جہاں کہیں بھی ابن ابی حازم ہوں گے اس قوم پر عذاب نہیں آ سکتا. ایک دفعہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے موت کا ذکر آیا تو برداشت نہیں ہو سکا, موت کا تذکرہ سن نہیں سکے, روئے جا رہے ہیں, گریا وزاری مسلسل ہے, تو خدام نے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے ذہن دوسری طرف پھیرنے کے لیے سوال کیا اور پوچھا کہ اگر آپ کی وفات ہو جائے تو ہم اپنے دکھ کس کے پاس لے کر جائیں اور ہم کس سے مشورہ کریں, تو یہاں بھی یہ اسی طرح کا جواب دیا کہ ان قوم فیہم ابن ابی حازم فیصدرون عن رائیہ ارجو ان یوفقوا, کہ جو مسائل ان کے سامنے, جو شکایات, جو دکھ لے کر پہنچیں گے تو انشاءاللہ موفق واپس لوٹیں گے. بلکہ اسی طرح کا سوال مرض الوفات میں آپ سے کیا گیا کہ آپ کے بعد پھر ہم کس کو اپنا بڑا سمجھیں. اسی لیے حضرت شیخ قدس روح فرمایا کرتے تھے کہ میرے لوگوں میں سب سے بڑے, جن کی سب سے اونچی حالت ہے باطنی اعتبار سے, باطنی روحانی اعتبار سے, کیفیتوں کے اعتبار سے, فرماتے ہیں کہ مفتی محمود ہیں, پھر مولانا منور حسین صاحب ہیں, پھر حضرت قاری صاحب ہردوئی کا اسم گرامی حضرت نے لیا, اور نمبر چار پر بھائی جان کا نام لیا. تو اسی طرح حضرت امام مالک سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ ابو تمام, یہ ابن ابی حازم زبان پر لانے کے بجائے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کا نام لیا. دونوں کنیتیں ہیں, ابن ابی حازم بھی کنیت اور ابو تمام بھی کنیت, لیکن جہاں عام معمول کے مطابق یاد کرنا ہو تو وہاں ابن ابی حازم کہیں گے, ابو حازم کا بیٹا, فلاں کا بیٹا. تو اس میں کوئی اعزاز اور اکرام نہیں ہے, تعظیم نہیں ہے, تعظیم سے یہ کلمہ خالی ہے. اور اس لیے عزت کے ساتھ آپ کا نام لیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابو تمام, تمام کے باپ. اسی لیے ابن مہدی نے کسی موقع پر سوال کیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی مسئلے کے متعلق, تو اس کے بارے میں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا, چپ رہے. تو ابن مہدی نے پھر پوچھا کہ فمن نسل یا ابا عبداللہ, کہ آپ تو بول نہیں رہے, جواب نہیں دے رہے ہیں, تو پھر ہم کس سے پوچھیں؟ تو یہاں فرمایا سل ابن ابی حازم فإنہ نعم المرء, کہ بڑے پیارے آدمی ہیں, ان سے پوچھو. تو متعدد مواقع میں ابن ابی حازم کا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعد اپنی مسند پر اپنے علمی جانشینی کے لیے ابن ابی حازم کا نام لیا. تو یہ تھے تو شاگرد, مگر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کی کس قدر قدر و منزلت تھی. تو ایک قصہ بیان کیا گیا کہ والی اور حاکم کی مجلس میں امام مالک ہوتے تھے اور ایک دوسرے شیخ عمر ابن حسین ہوا کرتے تھے. تو حضرت امام مالک عمر ابن حسین پر علمی گفتگو میں آواز بلند فرماتے, ذرا زور سے کوئی مسئلہ اصرار سے سمجھانے کے لیے زور سے بیان فرماتے, اور عمر ابن حسین کی طبیعت میں, سرشت میں نرمی تھی, تو وہ دھیمی آواز سے جواب دیتے. جب عمر ابن حسین کا انتقال ہو گیا تو اب یہ اس طرح کی مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ابن ابی حازم لائے جاتے. ابن ابی حازم تو شاگرد تھے, لیکن پھر بھی علمی جوش میں ان کی آواز امام مالک پر بھی بلند ہو جاتی. لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر تان و تشنیع کے بجائے کتنے پیارے کلمات فرمائے. فقال مالک یوم بیوم, یوم بیوم, کہ ہاں کبھی ہم بھی عمر ابن حسین پر آواز بلند کیا کرتے تھے, تو آج ہمیں بھی ان کی سننی پڑ رہی ہے. تو یہ اس دن کا جواب ہے, یوم بیوم تلک الایام نداولها بین الناس. کتنی پیاری داستان ہے ہمارے اکابر نور اللہ مراقدہم کی. اور یہ تھے بھی ابن ابی حازم ایسے ہی جیسا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس قوم میں ابن ابی حازم ہو وہاں عذاب نہیں آ سکتا. تو یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو دیکھا ابن ابی حازم کو جس نظر سے، ان کی نظر بھی سچی اور خبر بھی سچی، کیونکہ لکھا ہے کہ ابن ابی حازم مدینہ منورہ حاضر ہوئے تھے اور کسی حاضری کے موقع پر مدینہ منورہ میں، جمعہ کا دن ہے، مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں بھی روضۃ من ریاض الجنہ میں ہیں، اور ابن ابی حازم نماز میں ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی سجدے کی حالت ہے، سجدے میں گئے تو پھر اٹھ ہی نہ سکے، دیکھنے والوں نے ٹٹولا، مالک عبدالجلال کے قدموں میں جان دے دی، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے، ریاض الجنہ ہے۔ اسی طرح کا ایک قصہ، ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کر میں ترکی حرم میں چل رہا تھا، اتنے میں نے دیکھا کہ ریاض الجنہ میں بھیڑ ہے، جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ دو مصری بھائی ساتھ نماز پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے، غالباً عشاء کی نماز تھی، اور انہوں نے اس جگہ صف میں جگہ بنائی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے، اور اس کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کی دہلیز کی سیدھ میں جو صف بنتی ہے، اس صف میں دونوں بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ عشاء کی نماز ابھی شروع ہونے والی ہے، صف میں کھڑے ہوئے، تو جو بھائی بالکل صف کے کنارے پر آخری کھڑا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے دروازے پر، تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے، الموت حلون، موت بڑی پیاری ہے۔ سوچا ہوگا، دعا کی ہوگی کہ کاش کہ الہی تو مجھے اسی جگہ پر اپنے یہاں بلا لیتے، کتنی پیاری جگہ، مدینہ منورہ کی موت ملے گی، مسجد نبوی کی موت ملے گی، صاف ستھرے باوضو باطہارت ہونے کی حالت میں میری موت ہوگی، ابھی نماز شروع ہونے جا رہی ہے تو نماز کی حالت کی موت ہوگی۔ تو یہ تمام تمنائیں اللہ عز و جل نے پوری فرما دی کہ جب پہلی رکعت کے سجدے میں گئے تو اللہ اکبر کے بعد پھر باقی امام صاحب کے ساتھ سب لوگ واپس اٹھ کر بیٹھ گئے قعدے میں، پھر دوسرا سجدہ کیا ہوگا، پھر باقی نماز پوری ہوئی، تو ایک بھائی اپنے الٹے ہاتھ پر اپنے بھائی کو دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی تو سجدے میں گیا، اٹھتا ہی نہیں، جب سلام پھرا اور ٹٹولا تو وہ اللہ عز و جل کی رحمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر ان کی روح قبض ہو چکی تھی اور وفات ہو چکی تھی۔ ہم بھی اپنے لیے دعا کریں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔